نظر الأحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو مال آل والاولاد سیت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت صدقات خیرات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ دروس میں جو باتیں عرض کی تھیں ان کا خلاصہ یہ تھا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عظیم لقب ہے یہ جو اتنا بڑا شرف ہے اس کے صحیح معنی میں حقدار کون ہیں؟ تو اس کا سیدھے سادے لفظوں میں ترجمہ آپ کے سامنے ہے. بعض عربی کے لفظ ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں بھی وہ بڑے معروف ہوتے ہیں کہ ہر بندہ تقریباً ترجمہ سمجھ لیتا ہے. اب دیکھو نا آپ لوگ خود میں لکھتے ہیں محترم مکرم حالانکہ عربی کا لفظ ہے. بہت سارے الفاظ ہمارے ہاں الحمدللہ عربی کے بھی رائج ہیں. تو اس لیے ایک ادنا سا آدمی ایک پانچ سالہ بچہ بھی ایک پرائمری پاس بندہ بھی ایک عام دیہاتی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اہل سنت کا معنی سنت کا سنت والے. گویا وہ سنت کے گھر کے اندر رہنے والے جیسے آپ کے اہل بیت ہیں جیسے آپ اپنے گھر والی کو بھی اہلیہ کہتے ہیں اسی طرح حضرت عمر جو مکے میں رہنے والے ہوتے تھے ان کو اہل اللہ کہتے تھے کہ بھی یہ اللہ کے گھر میں رہنے والے. اہل سنت کا کیا معنی ہوا کہ سنت کے گھر میں رہنے والے اور ول جماعت کا کیا معنی ہوا صحابہ محمد مصطفیٰ. جماعت تو ہر مسلمانوں کی جماعت جماعت ہے لیکن سب سے پہلی جماعت کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں کیا حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول آپ کی فرما برداری کرو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب. کسی جگہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس شخص نے بھی میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت. کسی جگہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه جو میرا محبوب تمہیں دے اس کو لے لو وما نہاکم جس سے منع کرے رک جاؤ. اور کسی جگہ قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نمونہ ہے، آپ کا ہر عمل جو ہے تمہارے لیے نمونہ ہے. اسی جگہ آپ دیکھیں گے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کہہ دو ان کو کہ اگر واقعی تم مجھے محبت سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو، حضور کی پیروی کرو. جب حضور کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور جب اللہ محبوب بنا لیں گے تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے، تمہارے برائیوں کو بھی بدل دیں گے، اور تمہیں جنتوں میں بھی داخل فرمائیں گے. تو یہ سارے قرآن پاک کو پڑھتے جائیں آپ کو یہی بات ملے. میرے محبوب نے کیا فرمایا، سرکار دو جہاں نے بھی فرمایا کہ علیکم سنتی، میرے طریقے کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو. اسی طرح حضور نے فرمایا اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اقتدا کرو تو ابی بکر و عمر کی اقتدا کرو. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ میری سنت پہ نہ چلے، یا میری سنت سے انکار کرے، یا میری سنت سے اعراض کرے، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. قرآن اور حدیث کو دماغ میں رکھ لے، اور اس کے بعد میں نے کل ایک اور عرض کیا تھا، دو لفظوں میں خلاصہ عرض کر دوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات تازہ ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ اختلاف تو صحابہ میں بھی ہو جاتا، اختلاف جو ہے وہ تو محدثین میں تابعین میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اختلاف اس بات پہ ہوتا ہے کہ کسی نے ایک لفظ کو سمجھنے میں، اللہ کے قرآن کے معانی کو سمجھنے میں. اب جیسے دیکھو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عمرے کرنے والا یا حج کرنے والا صفا دوڑنے کے بعد اگر تین بال جو ہے صرف تین بال بھی کاٹ دے تو مقصرین میں شامل ہو جاتا ہے، احرام کھل جاتا ہے، کوئی دم نہیں پڑتی. وہ فرماتے ہیں تین بال کاٹ دے، اچھا کاٹنے کا وقت نہ ہو کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے چھین نکال دے، اور اگر آگ جلا کے جلا ڈالے تین بال، وہ کہتے ہیں بس تین بار جلا جب کاٹ دی ہے مقصرین میں آ گیا. یہی وجہ ہے کہ لوگ کینچی کا لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا، ٹک لگا دیتے ہیں کہ ایک ہی امام کی تحقیق ہی ہے. لیکن آئم میں اب ان کی دلیل کیا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، محلقین رؤوسکم و مقصرین، اپنے سروں کو مڈانے والے یا کتروانے والے. وہ کہتے ہیں کتروایا تو ہے نا، چاہے ایک تین بار کرنا ہے چاہے سو بار کرنا ہے، کچانے والوں میں تو شامل ہو گیا. اس لیے ان کی دلیل یہ ہے. اب باقی آئمہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہ، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام شاف، امام مالک رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، محلقین رؤوسکم، تو حلق جو ہے وہ سارے سر پہ ہوتا ہے، اسی طرح قصر جو ہے وہ بھی سارے سر کا ہونا چاہیے، نہ کہ تین بالوں کا ہونا چاہیے. اور ان کی دلیل کیا، وہ کہتے ہیں یہی قرآن کی آیت ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جس نبی پہ قرآن اترا ہے انہوں نے خود کیا عمل فرمایا ہے. اب حضور پاک نے دوسرا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے ہیں زندگی میں اور ایک حج کیا ہے، آپ نے ہمیشہ اس طرح پھروایا، ایک دفعہ بال کٹائے، اور بال کٹائے تو سارے سر کے بال کٹائے. لہذا ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک سارے سر پہ اس طرح نہ پھروائے گا یا سارے سر کے بال نہیں کٹائے گا، کم از کم ایک بٹا چار تو احرام سے نہیں نکلے گا، کہ عمل رسول اسی طرح ہے صحابہ اسی طرح ہے. اچھا اب امام شافعی دروازے وہ کہتے ہیں کہ بابا دیکھو ومسحوں سے کم ایک آدمی اگر تین بالوں پہ بھی ہاتھ لگا لے تو مسا ہو جاتا ہے, لیکن اگر تین بال کٹا لے تو پھر کثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو وہاں ائمہ الثلاثہ نے جواب دیا کہ ومسحوں برؤوسکم, وہاں با ہے اور با موجود ہو تو تبعیض کا فائدہ دے جاتی ہے, یہاں با نہیں ہے. محلقین رؤوسکم ومقصرین, تو اس لیے سارے بال کٹانے پڑیں گے. اب اختلاف تو ہے لیکن دونوں کا فہم قرآن میں اختلاف ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی سمجھ میں اختلاف ہے, ورنہ دونوں عمل اللہ کے قرآن پہ کرنا چاہتے ہیں, فرمانے رسول پہ کرنا چاہتے ہیں, صرف فہم کا اختلاف ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کچھ صحابہ سفر میں تھے اور دو صحابہ کو اصول کی حاجت پڑ گئی اور سفر کے اندر ہے پانی نہیں ہے, سہارا ہے, ریت ہے, پہاڑ ہے, اور دونوں کو اصول کی حاجت ہو گئی ہے. اب حیران پریشان کے فجر کی نماز کیسے پڑھے؟ صحابی نے کہا کہ بھائی نماز تو بالکل نہیں چھوڑنی, لیکن پانی نہ ہو تو قرآن کہتا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ تیمم کرو. لہذا میں تیمم کر کے نماز پڑھتا ہوں. اس نے تو تیمم کر کے نماز پڑھ. دوسرے صحابی نے کہا بابا تیمم جو ہے وہ تو وضو کے قائم مقام ہے اور ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے, لہذا میں پوری ریت پہ سارے بدن پہ لوٹ بھی لگاتا ہوں تاکہ سارے بدن پہ ریت رکھ جائے. اس بیچارے نے جناب سارے بدن پہ ریت رکھا, اس نے بھی نماز پڑھ. جب حضور کی خدمت میں آیا اب دیکھیں دونوں کا عمل مختلف ہو گیا ہے, لیکن حضور کی خدمت میں جب آئے آ کے عرض کیا کہ آمنا کے لال ایسے ہمیں غسل کی ضرورت پڑی, پانی نہیں تھا, میں نے تیمم کیا, میرے ساتھی نے پورے بدن پہ ریت لگائی. حضور مسکرائے فرمائے بس تیمم بھی کافی تھا, سارے بدن پہ ریت لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ کے بندے جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ پانی نہ ہو تیمم کرو, تو یہاں یہ تو نہیں فرمایا کہ وضو کرنا ہو تیمم کرو, فرمایا وضو کے لیے پانی نہیں تیمم کرو, غسل کے لیے پانی نہیں تیمم کرو. تو یہ حکم جو ہے دونوں کو شامل ہے. اب اختلاف تو ہو گیا لیکن دونوں نے قرآن کی آیت پہ عمل کرنے کی کوشش کی. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اب آپ تو اختلاف ہو جاتا ہے لیکن ایک اختلاف ہے قرآن کو سمجھنے میں, ایک اختلاف ہے کہ دو حدیثیں مل گئیں. اب ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے اور ایک حدیث میں حضرت ابن عباس راوی ہے, تو اب اختلاف کی حدیث تو دونوں محمد مصطفیٰ کی ہے لیکن ایک امام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود والی حدیث لے لی. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ابن مسعود فقیہ ہے, فقہاء صحابہ میں ہے, دین کو سمجھنے والا ہے, اس میں ماتائے تفقہ زیادہ ہے. اور دوسرے امام نے ابن عباس کی روایت لے لی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ فطر پڑھتے ہیں تو بعض علماء اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت اور بعد پڑھتے ہیں اللہم انی استعینک واستغفرک, حالانکہ دونوں حدیثیں ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب امام ابو حنیفہ نے لے لی عبداللہ ابن مسعود والی روایت اور دوسروں نے لے لی ابن عباس والی. الحمدللہ یہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے, یہ اختلاف جو ہے رحمت ہے. اللہ نے اپنے بندو کے لیے ایک رعایت رکھی ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ کو میرے محبوب کا امر ہے. آپ حج پہ آئے ہیں, سفا مروا دوڑ رہے. کیوں دوڑ رہے؟ کوئی دوڑنا عبادت ہوگی؟ نہ دوڑ لگانا بھی کوئی عبادت ہے. حضور فرماتے آ رہے ہو, نماز کھڑی ہو گئی ہے, تمہاری رکعت جانے کا بھی ڈر ہے. فرمایا علیکم السکینت والوقار, آرام سے چلو, مت دوڑو. جتنا مل جائے مل جاؤ, جو بچ جائے پوری کر لو. کیونکہ دوڑنے سے حضور نے منع فرما دیا ہے, لیکن صفا میں خود میرا مدنی محمد مصطفیٰ بھی دوڑ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کو ام اسماعیل کا دوڑنا اس حالت اضطرار میں کہ بیٹے کی جان پہ بنی ہو اور بچہ تڑپ رہا ہو اور ماں دوڑ رہی ہو, وہ کیفیت جو تھی میرے رب کو پسند آ گئی. اللہ نے فرمایا قیامت تک کے لیے ہر حاجی دوڑے اور ام اسماعیل کی یاد کو تاب. تو اس لیے وہ دوڑنا جو ہے وہ سنت بن گیا. اس طریقے کو آؤ گرگری مارے, وہاں کوئی شیطان بنا ہوا ہے. یہ جو سکون ہے کوئی شیطان ہے؟ یہ تو پلر ہے, تمہارے اپنے لوگوں نے اینٹیں لگا کے بنا کے کھڑا کر دی. یہ کوئی شیطان ہو رہا ہے یا ہم شیطان کو مار رہے ہوتے؟ سیدنا خلیل نے جو مارا اللہ نے سنت بنا دیا. تو جب اللہ کو انبیاء کا عمل اتنا پسند ہے, انبیاء کے گھرانے والوں کا عمل اتنا پسند ہے, تو میرے مدنی محبوب کا عمل کتنا پسند ہوگا؟ اس لیے حضور نے جو عمل کیا ہے قیامت تک جواب رہے گی. حضور کا ہر عمل قیامت تک زندہ رہے گا, جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں. اب بعض لوگ آمین ایسا کہتے ہیں, وہ بھی حدیث مبارک ہے, قرآن کی آیت ہے, اس پر بھی عمل کرنے والے قیامت تک رہیں گے, زور سے کہنے والے بھی قیامت تک رہیں گے, سینے پہ ہاتھ باندھنے والے بھی قیامت تک رہیں گے, ناک پہ ہاتھ باندھنے والے بھی قیامت تک رہیں گے. البتہ یہ جو تم باندھتے ہو یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے. سینے پہ ہاتھ باندھنا ثابت ہے, ناک پہ باندھنا ثابت ہے, ناک کے نیچے باندھنا بھی ثابت ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جگہ اس ہڈی کے اوپر آئے. یہ نہیں کہ آدمی اپنے کنارے اور کوہنیوں کو پکڑ لے, یہ بات ثابت نہیں ہے. اس لیے سمجھیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ, ثم الحمدللہ. لیکن جو میں بات کر رہا تھا, تین دن سے تیرے لیے محنت کر رہا ہوں, اللہ قبول فرمائے, وہ جھگڑا ہے سنت و بدعت کا. وہ جھگڑا ہے ایک طرف سنت ہے اور ایک طرف بدعت ہے, ایک طرف ہدایت ہے اور ایک طرف ضلالت ہے, ایک طرف نور ہے اور ایک طرف ظلمت ہے, ایک طرف میرے مدنی کی چمکتی ہوئی شریعت ہے اور دوسری طرف مولوی کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. اب تمہاری مرضی ہے کہ سنت کو پکڑ کے اہل سنت میں آ جاؤ یا بدعت کو پکڑ کے اہل بدعت میں شامل ہو جاؤ, یہ تمہاری مرضی ہے. دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے. حاجیو میں کہہ کے تھک جاتا ہوں, تم پھر بھی ضرور نہیں پڑھتے ہو, پتہ نہیں کیا ہو. مدینہ شریف جانا ہے نا, وہ حوصلے میں, ان کا کام ابھی باقی ہے. اور جو مدینہ بھی کر آئے, حج بھی ختم کر آیا, وہ کہتے ہیں یار خدا کرے کہ جہاز جلدی جلدی کرا, ان کو جہاز کی چھت پہ بٹھا دیں گے جانے کے لیے. تیار دیکھا نہیں, بس کے اندر تھے 50 آدمی, اوپر 150. ان کو جہاں بٹھا دو, حاجی کو گر جائے ڈگ جائے کہیں ہو, ان کو بھیجو صحیح. بس کہ صحابہ کا عمل کیا رہا؟ اب دیکھو ایمان سے کہیں, حاجی ہو, انبی شافی مالکی ہمری عالمی سبھی والے سارے جتنے بیٹھے ہو سارے کے سارے, ایمان سے کہیں, حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے یا نہیں؟ یار کچھ تم بھی بولو نا, میرا بولتے بولتے کلا جواب دے گیا, تم بول رہے ہیں حجر اسود کا بوسہ دینا اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ اچھا اگر سنت ہے تو مانا ثواب بھی بوسے والے کو ملے گا, ورنہ کیوں سنت ہو؟ سنت پہ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا. اچھا بلکہ ایک حدیث میں مبارک میں تو یہ بھی آیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ حجر اسود کو آنکھیں بھی دیں گے, زبان بھی دیں گے, پہچان بھی دیں گے, رہے تھے نا اپنے اللہ کے آگے درخواست اور شفاعت بھی کرے گا, کہتا میں اس کے گناہ معاف کر دے دھوکا دیا تھا مجھے. اب کتنا بڑا فائدہ ہے. اور حضور پاک نے بھی حجر اسود پہ بوسا دیا ہے. اچھا یاد رکھو صرف بوسا نہیں دیا بلکہ رخسار بھی لگایا, بایا رخسار بھی لگایا, بوسا بھی دیا, اور جب سر اٹھایا تو داڑھی مبارک روتے روتے بھیگ چکی تھی اور پیچھے حضرت عمر کھڑے تھے. آپ نے فرمایا عمر ہاں ہونا جنو, یہی تو جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. یعنی اتنی شان والا پتھر ہے, لیکن حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ حضور کے زمانے میں حال اور تھا, صدیق کے زمانے میں حال اور تھا, میرے زمانے میں حال اور ہے. یوں جو ہم حضور کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنی ہمارے اندر تغیر و تبدل ہوتا جا رہا ہے, اتنی ہماری وہ محبت و اخلاص کم ہوتا جا رہا ہے. تو حضرت عمر نے آنے والی حضور کی امت کو بچانے کے لیے اسی کعبے میں کھڑے ہیں, حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں, اور فرماتے ہیں یا ایھا الحجر انک لا تنفع ولا تضر. آپ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں حجر اسود سن لے, تو ایک پتھر ہے, تو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. تو نفع نقصان کا مالک اب سمجھ لو, جو کہتے ہیں کہ فروزے کی انگوٹھی پہنو گے تو تیری تقدیر بدل جائے گی, فلانی انگوٹھی پہنو گے تو تیری قسمت میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے, اور یہ جنت کا پتھر ہے. لیکن عمر کیا کہتا ہے, سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, اور میں تمہیں کبھی بوسا نہ دیتا. ولیکن قبل رسول اللہ, لیکن چونکہ میرے مدنی نے, میری سرکار نے, سرکار مدینہ نے, سرکار دو جہاں نے, رحمت دو جہاں نے, خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ نے تمہیں بوسا دیا ہے, میں اپنے مدنی کی سنت ادا کرنے کے لیے تجھے بوسا دے رہا ہوں. ورنہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے, وہ کہتا ہے تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسا سنگ اسود پر. وہ کہتا ہے محمد مدنی, ہم تیری امت جو ہے دراصل تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسا سنگ اسود پر, مگر نہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں. ہم کوئی پتھر کے پجاری نہیں, ہم پتھر کو دیوتا ماننے والے نہیں, ہم پتھر کی مورتیاں پوجنے والے نہیں, ہم کرشن وشنو ماننے والے نہیں, ہم کالی دیوی کہر کی دیوی باہر کی دیوی ماننے والے نہیں. اگر یہ کعبے کی دیواریں بھی نہ ہوں تب بھی ہم سجدہ کریں گے. کیوں فولی وجہ کا شفاول مسجد الحرام. ہم اگر ہوائی جہاز میں ہوں گے, ہم اگر حرم کی تیسری منزل پہ ہوں گے, کعبہ تو نیچے رہ جاتا ہے, لیکن اللہ کے حکم پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں. نہ اس کوٹھے کو سجدہ کرتے ہیں, نہ پتھر کو سجدہ کرتے ہیں, ہم تو اپنے مالک کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے. اس لیے سمجھو جہاں شرک کا خدشہ ہو, حالانکہ حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے, محمد مدنی نے دیا ہے, لیکن حضرت عمر ڈرا رہے ہیں تاکہ قیامت تک حضور کی امت کی بھی شرک میں مبتلا. سمجھ آ گئی بات یہ نہیں آ گئی؟ حالانکہ حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے, اور خدا کا بندہ جس کا بوسہ دینا سنت ہے, محمد مدنی کا وزیر ہے, خلیفہ راشد ہے, حضرت عمر ہے, محدث کربلا کے قبروں پہ بوسے دلوا رہا ہے، قبروں کے گلاب پہ بوسے دلوا رہا ہے، قبروں کی چوکٹ پہ بوسے دلوا رہا ہے اور قبروں کی چوکٹ پہ سجدے کرا رہا ہے، اور جب روکے تو لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، اگر ہم آدم کی اولاد کو سجدہ کریں تو کیا حرج ہے؟ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یا اللہ لکھو، لیکن یا محمد یا رسول اللہ نہ لکھو. کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا یا حرف ندا ہے، دیکھنے والے کو شبہ نہ پڑ جائے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ کو بھی پکارنا اور محمد مدنی کو بھی پکارنا کہیں شرک نہ بن جائے، اس لیے منع کر دیا گیا. اگر لکھنا ہے تو لکھو محمد رسول اللہ، اگر لکھنا ہے تو لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر لکھنا ہے تو لکھو اللہ جل جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حرف نہ ہو جس میں شک پڑ جائے. مسلمانوں ابھی تم نے جنازہ پڑھا ہے، ایمان سے کہو خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، جنازہ نماز بھی ہے دعا بھی ہے، تم نے جنازہ پڑھا ہے لیکن رکوع نہیں کیا سجدہ نہیں کیا ہے. اور مجھے بتاؤ کوئی نماز ایسی ہے، فجر ہو ظہر ہو عصر ہو مغرب ہو عشاء ہو، سنت ہو فطر ہو نفل ہو تہجد اشراق دعا ہو، کوئی نماز بتاؤ جس میں سجدہ یا رکوع نہ ہو. لیکن جب میت سامنے ہے، اللہ نے حکم دیا میرا مدنی اس میت کے لیے کھڑے کھڑے دعا کر لو، رکوع بھی نہ کرنا سجدہ بھی نہ کرنا، کہیں دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ میت کو رکوع ہو رہا ہے میت کو سجدہ ہو رہا ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے. جہاں ذرا شبہ پڑھنے کا امکان تھا اللہ نے حرام کر دیا کہ میت کے سامنے کھڑے رہو. اب ایمان سے آجیو خود فیصلہ کرو، اللہ کے ولی کی میت سامنے رکھی ہے، ولی اللہ ہے اولیاء اللہ ہے، وقت کا غوث ہے، کتب ہے، محدث ہے، مفسر ہے، عالم ہے. اگر میت سامنے رکھی ہے ہم جب جنازہ پڑھیں گے اس کے آگے رکوع کریں گے سجدہ کریں گے یا علی؟ کیوں بتلا دو نا سجدہ کرنا، لیکن جب میت سامنے ہے تو سجدہ حرام، رکوع حرام، اور جب 3 میٹر مٹی کے نیچے چلا جائے تو سجدہ حلال. ہاں جی جب اوپر ہو تو حرام، نیچے چلا جائے حرام. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ خود مسئلہ بتائیں. ماشاءاللہ آپ تو حاجی ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں. دیکھو یہ جو بہانے بناتے، ایک تعظیم والا سجدہ ہے، ایک عبادت والا سجدہ ہے. یاد رکھو عبادت والا سجدہ ہو نہیں سکتا جب تک تعظیم دل میں نہ ہو. اللہ کی عظمت ہوگی تو یوں کہیں گے، عظمت نہ ہو تو یوں کہ جس چیز کی عظمت نہ ہو دل میں اس کے آگے بھی کبھی کوئی جھکا ہے؟ جھکے گا تب جب دل میں عظمت پیدا ہوگی. ایک اور آدم کے سجدے کا لوگوں کو دکھ نہ دو. آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا کہاں؟ زمین پہ یا آسمانوں میں؟ کہاں کیا؟ ہاں جی جب آسمانوں میں جانا سجدہ کر کے دیکھنا آدم کو کیسے فرشتے سیدھا کرتے ہیں. جاؤ میں جی تو وہاں طرف. اور دوسری بات سنو کہ اللہ نے کیا فرمایا، فائزان وقت تو اللہ نے فرمایا ملائکہ حاضر رب جلیل، فرمایا جب میں آدم میں روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرو. یہ کس کا حکم ہے؟ فرشتوں نے اللہ کے حکم پہ سجدہ کیا یا مولوی کے حکم؟ حکم پر. اور ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. اللہ نے فرمایا کسی چمک دی چیز کو سجدہ نہ کرنا, سورج چاند کو سجدہ نہ کرنا, سجدہ صرف اس کو کرو جس نے پیدا کیا ہے. اب اللہ نے جس نے فرشتوں کو آدم کے سجدے کا حکم دیا تھا, انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کا سجدہ. دیکھو جب سورج نکل رہا ہو تو نماز, جب سورج ڈوب رہا ہو تو نماز, جب سورج عین سر پہ کھڑا ہو تو نماز. حالانکہ نماز ہم خدا کی پڑھیں گے. سورج کے پجاری عبادت کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا ان سے مشابہت نہ ہو جائے, لہذا ان وقتوں میں تم عبادت نہ کرو تاکہ میرا بندہ خالص موحد بنے, توحید والا بنے, اس کے عقیدے میں کوئی ذرے کے برابر بھی شرک نہ آئے, ذرے کے برابر بھی احداث احباب و بدعات نہ آئے. اسی طرح تم جب جدے سے آئے ہو, راستے میں وہ جگہ ہے جہاں میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے, سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے جب شروع کی تھی قریش مکہ سے تو یہی وہ جگہ تھی, حدیبیہ اس کا نام ہے, آج کل شمیسی کہتے ہیں. اسی جگہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں. حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی, حضور نے کہا صحابہ آ جاؤ جلدی کرو, بائیونی میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اور وعدہ کرو کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے, ہم مر جائیں گے لیکن میدان سے نہیں ہٹیں گے, ہم کٹ جائیں گے لیکن میدان سے نہیں ہٹیں گے. اور یہ مسلمان کی صفت ہے, وہ کٹ سکتا ہے, وہ مر سکتا ہے, وہ ٹکڑے ہو سکتا ہے, وہ کسی کافر کے آگے جھک نہیں سکتا ہے. دعا کر اللہ مسلمان کو پھر بلندی عطا کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو پھر عزت و وقار عطا کر دے, اللہ مسلمانوں میں پھر جذبہ پیدا کر دے توحید والا, اللہ جذبہ پیدا کر دے ایمان والا, اللہ غیرت ایمان نصیب کر دے. اور اللہ تمام کفار جو آج اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑے ہیں, میرا مولا تو ان کو مٹا دے, میرا مولا جو تیری مسجدوں کو توڑنے کے ارادے کر رہے ہیں تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. میرا اللہ تو قادر ہے, ہم عاجز ہیں, تو خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, تیرے ہاتھ میں ساری قدرت ہے, تو عزیز ہے, تو حکیم ہے, تو قہار ہے, تو جبار ہے, بہار اللہ مایوریز ہے. میرا اللہ اپنے شان کو فیا خون کا نظارہ دکھلا دے, یا اللہ حضور کی امت کی کشتی کو کنارے لگا دے, یا اللہ حضور کے ماننے والوں کی لاج رکھ دے, یا اللہ اپنے کلمے پڑھنے والوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دے. یا بتوں کے پجاری ہیں, یہودی مغلوب علیہم اور کوئی دالمین ہیں, کوئی مغلوب علیہم گروہ ہیں. آج ساری دنیا میں طاقت کے زور پہ میرے اسلام مسلمانوں کو مٹانے پہ کھڑے ہیں. میرا اللہ ہمیں یقین ہے تو ابابیل بھیج کے ابرہا کو دبا کر سکتا ہے, تو مچھر بھیج کے نمرود کو دبا کر سکتا ہے, تو ہوائیں چلا کے آد و سمود کو دبا کر سکتا ہے. میرا اللہ تو پتھر برسا کے قوم لوط کو ہلاک کر سکتا ہے, میرا اللہ تو فرعون کو دریا میں غرق کر سکتا ہے, آج وقت کے فرعونوں کو پھر سمندر میں غرق کر دے. کچھ نہیں کر سکتے حاجی ہو کے رات کو اللہ سے دعائیں مانگو, اللہ اسلام کو بلند کرے, اللہ اس کعبے کی اور باد الرحیم کی قیامت تک حفاظت کرے اور تمام عالم اسلام کی حفاظت کرے. اللہم صل علی محمد. دروس پڑھو گے تو رحمتیں اتریں گی انشاءاللہ, اور سینے کھل جائیں گے, غم ٹل جائیں گے, خوشیاں نصیب ہو جائیں گی. درود کے برکات ہیں, اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ غم کو مٹا دیتا. اسی جگہ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بیعت کرو, صحابہ نے بیعت مبارک تھا اس کے سائے میں حضور بیٹھے تھے. اللہ نے اس درخت کا بھی قرآن میں ذکر کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. شام دیکھو نا محمد مدنی حضور جہاں بیٹھے ہیں جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اس درخت کا بھی قرآن میں نام ہے. حضور کملی حضور کپڑا لپیٹ کے بیٹھ جائیں تو اس کیفیت میں اللہ نے حضور کو خطاب کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں میرا مدنی ہے اسی حال میں میرا مولا پکارتا ہے. یہ شان محمد مصطفیٰ ہے. اللہ نے اس درخت کا بھی نام لیا ہے. اللہ نے فرمایا شیطان یہ تھا وہ لوگ مان بھی لینا پاکستان والے بات یہ کیا تھا شیطان کے پاس کیا حاجی ہے اللہ ہدایت سے سمجھاؤ تو وہاں بھی ہے اب اندازہ کرے درخت ہے اور وہ درخت جس کا قرآن میں ذکر ہے اور جس درخت کے نیچے ایمان سے کہ محمد مصطفیٰ بیٹھا ہو اس جگہ کا کتنا بڑا شان ہوگا اور حضور نے صحابہ کی طیبت کی ہے کہا اللہ کا قرآن اترا ہے جبریل آیا ہے اس درخت میں حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ تلواریں لٹکا رہے ہیں کپڑے لٹکا رہے ہیں آپ نے سوچا مت آئے فالون کیا کر رہے ہو تم انہوں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں یہ وہ مقدس درخت ہے جس کے نیچے سرکار بیٹھے تھے ہم تو تبلیغ کے لیے کہ اس جگہ جو حضور بیٹھے تھے کم از کم اس جگہ ہم تلوار لگا لیں اللہ جہاد میں طاقت دے گا کپڑا لگ جائے گا برکت ہو جائے گی آخر سرکار کا بدن جہاں لگا ہو سرکار کے ہاتھ جہاں لگے ہوں جہاں سرکار بیٹھے ہوں ہم تو اس محبت میں محض ایک تبلیغ ہیں اور صحابہ کا یہ عمل حضور کی زندگی میں بھی تھا کہ سہیل ابن عمرو مشرک ہے کافروں کا سردار ہے وہ جب حضور کی زیارت کر کے آیا اس نے مکے والوں سے کہا کہ مکے والوں میرا کہنا مانو تو محمد مدنی سے سنو کر لو آگے تو پھر کافر تھے دشمن تھے سارے گرم ہو گئے کہنے لگے سہیل تو ڈر گیا ہوئے گا نہیں ڈرا میں سردار ہوں میں نے زندگی میں جنگیں لڑی ہیں لیکن بدلا ہے خدا کی قسم ہے محمد مدنی کی جو جماعت ہے ایسی جماعت میں نے نہیں دیکھی ہے کہ حضور اگر تھوک لے وہ تھوک لے کے چہرے پہ بن لیتے ہیں محمد کے ایسے دیوانے ہیں ان کو شکست کفار اور آج اللہ کے کعبے میں سن لو ساری دنیا کے کافر کٹھے ہو جاؤ محمد مدنی کے دیوانوں کو آپ کی شکست نہیں دیتے مسلمان مٹ جائے گا لیکن اتنا اٹھے گا جتنا دباؤ گے جتنا ظلم و ستم کرو گے یہ اور ابھرے گا اور جب یہ ابھرتا ہے پھر دریاؤں کو بھی حکم دیتا ہے ہواؤں کو بھی حکم دیتا ہے جنگل کے شیروں کو بھی حکم دیتا ہے اللہ نے اسلام میں وہ طاقت رکھی ہے کہ اسلام کو مٹانے والے مٹ جائیں گے اسلام قیامت تک زندہ رہے گا اب اندازہ کریں جناب کے پانی کیوں ہم اپنے چہرے کو لگا دیتے ہیں صحابہ نے کہا امیر المومنین حضرت عمر یہ وہ درخت ہے حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو بلایا اور فرمایا خبردار اگر کسی نے تلوار لٹکائی اگر کسی نے اس درخت کے نیچے کپڑے لٹکائے تو عمر اپنے دورے سے سیدھا کر دے گا حکم دیا کار دو درخت کو حضور کیا کر رہے ہو وہ درخت ہے جس کے نیچے نبی بیٹھا ہے فرمایا حضور دنیا کو شرک سے نکالنے کے لیے آئے تھے میں نہیں چاہتا کہ محمد کی امت زمانے کے بعد آ کے درختوں کو سجدے کرے اس لیے درخت کاٹ دو اللہ کی توحید کے ہم عمل بردار ہیں ہم درختوں کے عمل بردار نہیں ہیں جہاں شرک کا اندیشہ ہوگا عمر مٹا ڈالے گا اب کہو عمر وہاں بھی ہو گیا اگر حضرت عمر وہاں بھی ہے دعا کر اللہ ہمارا حجر حضرت عمر کے ساتھ کر جن کے جنت کے گھروں کی گواہی خود محمد مدنی نے دی ہے حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں سفید موتیوں کا محل دیکھا میں حیران ہو گیا میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے اس نے کہا حضور ایک قرشی کا قریش کا ایک بندہ ہے اس کا محل ہے حضور نے کہا قریشی تو میں بھی ہوں اس نے کہا حضور مکے میں رہنے والے ایک بندے کا گھر ہے اس نے کہا میں بھی مکے میں رہا انہوں نے کہا حضور تیرا شان تو بہت بلند ہے، تو تیرے غلام عمر کا کریں۔ حضور نے فرمایا عمر تجھے مبارک ہو، تیرا جنت کا گھر میں نے دیکھا ہے، اور میرا ارادہ ہوا تیرے گھر کے اندر جا کے بھی زیارت دیکھ لوں، لیکن میں نے دیکھا کہ تیرے گھر کے دروازے پہ دو عورتیں وضو کر رہی ہے جنت کی، مجھے تیری غیرت یاد آئی کہ عمر برداشت نہیں کرے گا، اس لیے میں تیرے گھر میں نہیں گیا۔ حضرت عمر رو پڑے گھر کا، علی کا عذاب یا رسول اللہ، حضور میں آپ کے خلاف غیرت کرتا، آپ کی وجہ سے تو جنت بھی لے گی، آپ کی وجہ سے تو محل بھی لیں گے، اگر آپ چلے جاتے میں کیسا خوش نصیب ہوتا کہ میرے جنت کے گھر میں پہلا قدم محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق کا یہ عالم ہے، لیکن جب شرک کا خطرہ ہوا تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ اس لیے خدا کے لیے سمجھو کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ جو سنت پہ چلنے والے ہیں وہ اہل سنت ہیں، اور جو سنت کے خلاف کرنے والے ہیں وہ اہل بدعت ہیں۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھ لو کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذمہ داری سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ قیامت والے دن میرا مدنی ہر گناہ گار کی شفاعت کریں گے۔ دعا کر اللہ ہمیں بھی شفاعت نصیب، دل سے دعا کر لو اللہ قیامت میں حضور کی ہمیں بھی شفاعت دے۔ اچھا ایک بات یاد رکھو، حضور ایک شفاعت نہیں کریں گے، یہ لوگوں نے بتایا ہوا ہے نا کہ حضور شفاعت فرمائیں گے، ایک شفاعت نہیں ہوگی، وہ تو شفاعت کبرا ہے جس کا فائدہ ساری دنیا کو ہوگا، وہ چھڑانے کی شفاعت نہیں ہوگی۔ یاد رکھو مسئلے کو سمجھا کرو۔ مصیبت یہ ہے کہ لوگوں نے ایسا دماغ خراب کیا ہے حضور کی امت کا، بہت سارے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت آئی مجھ سے پوچھنے لگی، بیٹا تم یہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی یہاں رہتا ہوں۔ کہنے لگی اس کے اندر کس کی قبر ہے؟ یعنی وہ کعبے میں بھی قبر ڈھونڈ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی بیضاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر ہے، اور ستر انبیاء کی قبر ہے حجر اسود سے لے کر زمزم تک۔ یاد رکھو یہ تمام روایتیں بے اثر ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگر طواف کی جگہ میں قبر ہوتی، میرے مدنی نے قبر کے اوپر کھڑے ہونے سے منع کیا ہے، قبر پہ چلنے سے منع کیا ہے، قبر سے ٹیک لگانے سے منع کیا ہے۔ فرمایا جیسے مومن کی اکرام اس کی زندگی میں کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی عزت کرو۔ حکم دے دے کہ پیغمبروں کی قبروں پہ چلو اور طواف کرو، کوئی عقل کی بات کرو، لیکن دماغ میں جو قبریں ہیں کعبے کے اندر بھی قبر میں نکلتی دماغ سے۔ اس لیے اب بات کو اچھی طرح سے سمجھا کریں، اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ غلط باتیں دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں تو وہ دماغ سے نکلتی نہیں ہیں۔ یاد رکھو میرا مدنی ایک شفاعت نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا انا اشفع انا اشفع انا اشفع۔ پہلی شفاعت جو ہے وہ شفاعت کبرا ہے۔ یاد رکھو جب سارے پیغمبر جواب دے دیں گے، حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک جواب دے دیں گے کہ ہم اللہ کے آگے درخواست نہیں پیش کر سکتے، اور سارے کہتے آئیں گے کہتے آئیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اے تمام مخلوق اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، جاؤ فاتو محمد محمد مدنی کے دروازے پہ جاؤ۔ ضرورت نہیں پڑ رہا، میں نام لیا نا وہاں انگوٹھا چومنا تو میں آسان لگتا ہے۔ اچھا وہ روایت کیا گھڑی ہے، کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چومے تھے، حالانکہ یاد رکھو کتاب الموضوعات میں اور موضوعات القبیر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، اس کا کوئی حدیث کا ثبوت نہیں ہے۔ سفارش کریں, اور وہ سفارش کیا ہوگی؟ یہ نہیں ہوگی کہ جنت مل جائے, یہ نہیں ہوگی کہ جہنم سے, وہ شفاعت یہ ہوگی کہ اب میں دار حشر میں, میرا ولی ہم اتنے گھبرا چکے ہیں, اتنی تکلیف میں کھڑے ہیں کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے, جس کو جنت ملے ملے, جہنم ملے ملے, لیکن اب حشر کی سختی برداشت نہیں ہوتی. یہ بہت شفاعت ہے, مسئلہ سمجھو. اور حضور کیا فرمائے گی؟ فرمائے گی آنا اللہ, اللہ اکبر. حضور فرمائے گی لوگوں نہ گھبراؤ, اس شفاعت کے لیے تو میں محمد ہوں. کیا صلی اللہ علیہ وسلم, یار جب نام لیا کروں کہوں صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہو گیا تمہیں؟ خدا کے بندو قیامت میں کیا جواب دو گے کہ حضرت کا نام سنو اور ضرور نہ پڑھو؟ اتنے بڑے وکیل تو نہ بنو نا. اب ہم لوگ فرماتے ہیں, آگے سنیں جی, سارے تو عالم فرماتے ہیں کہ میں آؤں گا اور اللہ نبی محمد, اللہ مجھے حمد سکھلائیں گے. فرمایا لم یعرفنی الان, وہ محمد کے سرے جو ہیں مجھے اب نہیں آتے, قیامت میں اللہ انعام دیں گے. اور اس کے بعد حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں باقی روز زیادہ میں اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدے میں گر جاؤں گا اور سجدے میں درخواست کروں گا کہ میرا اللہ تو نے فرمایا تھا کہ تین دعائیں منظور کروں گا, میں دو دعائیں تو دنیا میں کر چکا اور ایک دعا اسی دن کے لیے رکھ دی تھی, آج میری سفارش قبول کریں اور مخلوق کی سماعت شروع ہو جائے. حکم ہوگا ان پارا سکیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شوق سے بڑھا یہ جب درود پڑھو, اے اوپر اوپر زبانی زبانی نہ بڑا کرو, درود پڑھو تو پھر دل سے پڑھو. دعا کر اللہ ہمیں نصیب کرے کہ دل اور زبان مل جائے, پتہ لگے کہ کس پہ درود پڑھ رہے ہیں. تمام کرو تو دل سے کرو, جب بسم اللہ کی اللہ اکبر سبحان اللہ زمین پہ نظر ہو, خشوع ہو, خضوع ہو, اور دماغ میں خیالوں کے مولا تیری رحمت سے میں کتنا خوش نصیب ہوں, جہاں 124,000 پیغمبر پھرے ہیں آج نے مجھے بھی بلا لیا. وہ منظر وہ کیفیت یاد کرو, پھر پتہ لگے گا ثواب کیا ہے. جہاں سرکار دو عالم نے طواف کیا ہے, جہاں صحابہ نے طواف کیا, اولیاء محدثین نے, ایک حدیث مبارک میں ایک طواف کا ثواب اتنا ہے جیسے بلد اسماعیل سے ایک غلام خرید کر کے آزاد کرو, اس کے آزاد کرنے کے ثواب کے برابر ایک طواف کا ثواب ہے. اور یاد رکھو جب سات چکر آدمی لگا لیتا ہے, علماء نے لکھا اللہ کی حکمت ہے, آقا بیت اللہ کے طواف کے چکر بھی سات ہیں, اللہ نے زمینیں بھی سات, آسمان بھی سات, اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سجدہ بھی سات آداب پہ کرتا ہے, اور جہنم کے دروازے بھی سات. اس لیے اب جب سات چکر لگا کے پھر منتظم کے آ کے کہتا ہے مولا میں نے ساری نظر دوڑا لی ہے, تیرے سوا دینے والا کوئی دعا کر, اس شوق سے دعا کر, وہ پتہ لگے دعا ہے. یہ دوڑ دوڑ کے پھر آئے, کبھی بلا دے آج ہی ادھر, اچھا کیا آ رہے ہیں خرید, کبھی جا رہے ہو, یہ کون سا دعا ہے؟ کبھی دیکھ رہے بیوی بڑی چائے آ رہی ہے, ادھر بدل بنی گئی ہے, اس کی نیت خراب ہو چلی گئی ہو, بیوی اس کو پکڑتی ہے, اس کو پکڑتا ہے, اس کو سمجھ بھی ہے قیامت سے ہاتھ ہاتھ سے ڈالا لیتا. خدا کا خوف کرو یار. بی بی عائشہ نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے دعوا کیا تھا, پتہ کوئی نہیں ماشاء اللہ, دعوا میں جاتے جاتے کھڑا ہو گئے, اوہ ادھر آنا وہی ادھر, اللہ کے بندے طواف میں نماز کے حکم کے ہیں, صرف طواف میں بولنے کی اجازت ہے, باقی تو کوئی نہیں. حضرت نے بات فرمایا طواف کا سبب بیت المسجد کعبے کی کیا ہے تراب، ہر مسجد میں دو رکعت پڑھو لیکن اللہ کے کعبے میں طواف کرو، ہاں اگر طواف نہ کر سکو تو پھر دو رکعت پڑھو، کیوں وقت زیادہ ہے بندہ نہیں کر سکتا، اور طواف میں دھکے نہ مارو، ایذا نہ دو، کسی کو کوہنی نہ مارو، جوانی نہ دکھاؤ، زبردستی بوسہ دینے کی کوشش نہ کرو، دور سے اللہ اکبر کہہ دو، اللہ فرماتا ہے تو نے میرے بندوں پہ رحم کیا میں تجھ پہ رحم کروں گا، تجھے وہی ثواب دوں گا جو بوسے کا ثواب ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جماعت کروں گا، اللہ کا حکم آ جائے گا کہ آپ سر اٹھا لیں، آپ کی درخواست جماعت قبول ہے۔ اس کے بعد سنیں پھر حضور کیا فرمایا، اشبا با اشبا با اشبا، فرمایا میں اس کے بعد پھر سفارش کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، اپنی امت کو چھڑاؤں گا، آخر مجھے کہا جائے گا حل حل رضیت یا محمد، اللہ فرمائیں گے میرا مدنی اتنی امت چھڑوا کے اب راضی ہو کے نہیں ہو، دعا کر اللہ ہمیں بھی شفاعت، دل سے کعبے میں دعا کر لو، اللہ زندگی میں آپ نے زیارت نصیب کر دو، اصل میں گناہ گار ہیں، بد کردار ہیں، ساری زندگی گناہ میں گزر گئی، ہمیں تو خواب میں بھی حضور کی زیارت تو بڑی بات ہے، ہمیں تو مدینہ بھی نظر، جو تمہارے پیر ہیں تمہارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور ہم سے ٹکٹ لیتے ہیں سفر، وہ بڑے بہادر ہوں گے بھائی، ہم تو بڑے ہتھیار، ہمیں تو خواب میں سچی بات ہے تصور میں مدینے کا تصور بھی نہیں آتا ہے، پتہ نہیں آنکھیں اتنی گندی ہیں، ان میں اللہ پاک اس پاک شہر کو نہیں آنے دیتے، اس لیے دعا کر اللہ خواب میں زیارت نصیب فرما دے، اور قیامت میں شفاعت محمد مصطفیٰ نصیب فرما دے، اور حوض کوثر پہ حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دے، بس یہ دعا کیا کر، یہ ہو گیا تو خواب بن گیا ہے، اور میں کہ اس دعا کو بھی کس سے مانگنا ہے، یاد رکھو دعا کس سے مانگنی ہے، اب جناب آگے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تسلیمن کثیرن کثیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں گے کہ یا اللہ اب ساری امت میری چھوٹ گئی ہے، لیکن وہ لوگ ابھی تک جہنم میں پڑے ہیں جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے، وہ ابھی جہنم میں باقی ہیں، ان کے بارے میں بھی مہربانی کریں، اللہ فرمائے کہ مدنی تیری شفاعتوں پہ چھوڑ دیا، اب ان کو خدا اپنی رحمت سے نکالے گا، اللہ پاک سب کلمے والوں کو نکالیں گے، اور یہ ساری بات میں نے کیوں کی ہے، سمجھ لو کعبے میں اللہ کا نبی ہر گناہ گار چاہے فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، سب کی محمد سفارش کریں گے، لیکن بدعتی کی سفارش، احترام تو کرنا پڑتا ہے نا، اور جی مولوی صاحب دیکھو نا بادشاہ کے پاس کام ہو تو بندہ وزیر کو کہتا ہے، اور جی جناب وزیر کے پاس کام ہو تو مشیر کو کہتا ہے، اور جی ڈی سی کے پاس کام ہو تو کلرک کو کہتا ہے، اور جی بغیر واسطے وسیلے کے تو بندہ وقت کے دنیا کے حاکم کے پاس بھی نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے پاس کیسے پہنچے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو نے مجھے دنیا کا بادشاہ بنا کے مثال دی، ایمان کو تیرا قیمت ختم ہو گیا، جہاں کی طرف نئی سا نئی سا کا بسری شری، اللہ کی کوئی مثال تو تم مثال کیسے دے رہے ہو کہ بادشاہ کی طرح وزیر کی طرح، ایک بات اور دوسرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے واسطے وہاں سوال سے ڈھونڈی جاتی ہے، جو بادشاہ جو حاکم تیری فریاد نہ سنتا ہو، اور میں تو تجھے کہتا ہوں کہ پکارو مجھے، میں تیری فریاد سننے کے لیے تیار ہوں، ادعونی استجب لکم، بعدک یا محمد.
سب فرشتے کہیں گے میرا مدنی آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں, کیا کیا نئے دین میں رستے نکالے ہیں, یہ تو محدث ہے بدعتی ہیں. اللہ کہیں گے شوکن لہم شوکن لہم, ان کے لیے ہلاکت ہو, لے جاؤ مت لے آؤ ان کو حوض کوثر. خدا کے لیے سنت اور بدعت کا فرق سمجھو, توحید اور شرک کا فرق سمجھو. سنت کیا ہے میرے مدنی کا رستہ, سنت کیا ہے خلفائے راشدین کا رستہ, سنت کیا ہے جس میں اجماع صحابہ ہو جائے, کیونکہ صحابہ کا اجماع جو ہے وہ اجماع مومنین ہے, اور صحابہ کے اقتداء کے لیے بھی اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس, اللہ فرماتے ہیں جب کافروں کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے ہیں, تو ایمان کے صحابہ پاگل ہیں. اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ.